بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله، من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. اذان گرامی، جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج دنیا مختلف قسم کے بحرانوں سے دوچار ہے، چاہے وہ اخلاقی بحران ہو، اقتصادی بحران، سماجی بحران، سیاسی بحران، آئلی بحران، اور تمام کرائسس اور بحرانوں کی جڑ ہے اخلاقی بحران. جتنا انسان اس سے یہ جو ہے نجات کی کوشش کر رہا ہے، اتنا ہی اس دلدل میں اور بھی دھنستا جا رہا ہے. اس دلدل سے نکلنے کے لیے ضرورت ہے کسی بیرونی امداد کی، باہر سے کوئی مدد کرنے والا ہاتھ بڑھائے اور مدد کرے. یہ مدد خدا کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو انسان کو فراہم کر سکے. اسی کے ہاتھ میں اتنی قوت ہے، اسی کی رسی اتنی مضبوط رسی ہے جسے تھام کر کے، جس سے تمسک اختیار کر کے انسان اس دلدل سے باہر نکل سکتا ہے. لاکھ لاکھ شکر ہے اس معبود کا کہ اس نے ہمیں اس دلدل میں دھسنے کے لیے تنہا چھوڑا نہیں، بلکہ اس دلدل سے باہر نکلنے کا بھی اس نے انتظام کیا قرآن اور اہل بیت کی شکل میں، کہ اگر قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو انسان اختیار کر لے، اسے اپنا لے، تو یقیناً ان تمام بحرانوں سے اسے نجات مل جائے گی. پھر نہ اقتصادی بحران ہوگا، نہ سماجی بحران، نہ سیاسی بحران، نہ آئلی بحران، نہ اخلاقی بحران. خداوند عالم نے ایک نسخہ جو ہمارے لیے پیش کیا، وہ سورہ فرقان، اس کے بارے میں کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. اسی سورہ فرقان میں ایک نمونہ پیش کیا ہے، کہ یہ جو ہے ماڈل پیش کیا ہے کہ انسان اگر ایسا بن جائے، اگر ایسا بن جائے انسان، تو وہ تمام مشکلات سے اسے جو ہے وہ رہائی مل جائے گی، نجات مل جائے گی. اس انسان کا نام اللہ نے رکھا ہے عباد الرحمن. عباد الرحمن اگر انسان بن جائے، عباد الرحمن میں اگر شامل ہو جائے، بتا عباد یہ جو ہے جمع ہے، عبد الرحمن اگر انسان بن جائے، عباد الرحمن کی صف میں اگر انسان شامل ہو جائے، تو اسے تمام مشکلات سے نجات مل جائے گی. کون ہیں یہ عباد الرحمن؟ عباد الرحمن کا لفظ قرآن مجید میں دو ہی جگہ استعمال ہوا ہے. پورے قرآن میں دو مقامات پر عباد الرحمن کا لفظ استعمال ہوا، ایک یہ جو ہے سورہ فرقان میں جس کی میں نے تلاوت کی، کہ وہ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ 14 صفتیں ان کی 14 آیتوں کے ذیل میں بیان ہوئی ہے، آیت 63 سے لے کر کے یہ جو ہے 76 تک، یعنی گویا سورہ فرقان کا آخری حصہ ہے یہ. عباد الرحمن کا ایک لفظ یہاں استعمال ہوا اور ایک وہاں استعمال ہوا ہے، کہ جہاں تذکرہ ہے فرشتوں کا، کہ کفار تصور یہ کرتے تھے مشرکین کی فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. قرآن وہاں تھوڑا سا طنز بھی کرتا ہے کہ تمہیں تو بیٹی اپنے لیے اچھی نہیں لگتی ہے، پسند تمہیں اپنے لیے بیٹی نہیں اور ہمارے لیے چنا تو بیٹی چنا. اپنے لیے تو بیٹی ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، جب انہیں کبھی خبر ملتی تھی کہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کے چہرے کا عالم کیا ہوتا تھا، جو قرآن کے اندر موجود ہے، فی الحال ادھر میں نہیں جانا چاہتا. تو قرآن مجید جو ارشاد ہوتا ہے کہ کفار نے یہ جو ہے ملائکہ کے لیے کہا، الملائکہ کون ہے؟ ملائکہ الذین ہم عباد الرحمن اناثا. کافروں نے فرشتوں کے لیے، وہ فرشتے، فرشتوں کی صفت کیا کہ فرشتے عباد الرحمن ہیں. تو دو جگہ پر قرآن مجید میں عباد الرحمن کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک سورہ فرقان کی سے ایک آیت میں تھا آیت میں، اور وہاں جہاں فرشتوں کا تعارف کرایا گیا فرشتے ہیں کون، فرشتوں کے تعارف کے لیے جو پروردگار نے لفظ استعمال کیا کہ الملائکہ الذین ہم عباد الرحمن، فرشتے وہ ہیں جو رحمان کے بندے ہیں. تو اب عباد الرحمن کا مفہوم تھوڑا سمجھ میں آیا؟ عباد الرحمن وہ کہلانے کے حقدار ہیں جو کم از کم فرشتوں کے صفات رکھتے ہوں. یعنی انسان اگر فرشتوں کے صفات کا حامل ہو جائے تب اسے عباد الرحمن کے صف میں شمار کیا جا سکتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کسے کہتے ہیں؟ بندگی کیا ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آپ کی خدمت میں نقل کی تھی کہ اللہ نے جو دولت ہمیں عطا کی ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے، ما عطا اللہ، اس میں صرف دولت ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں، تمام نعمتوں کو اپنا نہ سمجھیں، سب کو اللہ کی ملکیت سمجھیں، اللہ کی ملکیت سب کو سمجھے انسان. عبد کی تعریف بیان کر چکا، اسے دہرانا بھی یہاں مقصود نہیں ہے. تو عباد الرحمن کس کے بندے؟ عجیب ہے یہاں کے اوپر جس صفت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ رحمان، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام ہی یہ جو ہے 99 ہیں. اس کے علاوہ صفات میں اگر جائیں گے تو ہزاروں صفتیں اللہ کی ہیں، صرف دعائے جوشن کبیر میں تقریباً 1000 صفتیں بیان ہوئی ہیں. پڑھتے ہیں نا جوشن کبیر، ماہ رمضان میں تو کم سے کم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. تو صرف دعائے جوشن کبیر میں تقریباً 1000 صفتیں اللہ کی بیان ہوئی ہیں. تمام صفات میں سے چن کر کے رحمان کی صفت کو انتخاب کیا گیا ہے، تمام صفتوں میں سے صفت رحمان کو چن کر کے انتخاب کیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں کوئی لفظ بے محل نہیں ہوتا، یوں ہی نہیں ہوتا. ہم ممکن ہے اپنی تقریر میں بہت سارے الفاظ کہہ جائیں، آپ پوچھیں کہ آپ نے یہ لفظ کیوں انتخاب کیا، نہیں یوں ہی میں نے کہہ دیا. قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں، کہ قرآن ایک مستحکم کتاب ہے جس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اسے ہٹا کر کے اگر یہ لفظ رکھ دیتے تو زیادہ مناسب تھا. قرآن میں ایسی گنجائش نہیں ہے. یاسین والقرآن حکیم، اتنی مستحکم کتاب ہے جس میں کوئی جھول ہے ہی نہیں. تو جو لفظ بھی وہاں کے اوپر رکھی گئی ہے کسی حکمت کے تحت ہے. تو سارے صفات کو چھوڑ کر کے رحمان ہے کیا چیز؟ یہ رحمان، دو صفتیں ہم لوگ بہت سنتے رہتے ہیں، رحمان اور اسی کے ساتھ ساتھ رحمان اور رحیم، اور یہ رحمان اور رحیم کی صفتیں کبھی کبھی ہماری بدعمالیوں کے لیے بہانہ بھی بن جاتی ہیں. ارے اللہ رحمان ہے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرنے والا، اتنا آپ لوگ ہمیں پریشان کیوں کرتی ہیں؟ اتنا ڈراتے کیوں ہیں اللہ سے؟ اتنا اللہ سے ڈراتے کیوں ہیں؟ اللہ تو رحمان ہے، رحمان و رحیم خدا معاف کر دے گا. یہ رحمان و رحیم کا معنی بھی معلوم ہے کیا؟ جس کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں واقعی یہ رحمت کام بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جس کے سہارے ہم گناہ کرتے ہیں، جس کے بہانے ہم گناہ کرتے ہیں، رحمان ہے کیا، رحیم کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الرحمن اسم خاص لصفت عامہ، والرحیم اسم عام لصفت خاصہ. رحمان مخصوص نام ہے اللہ کا، یعنی رحمان کسی انسان کا نام نہیں رکھا جا سکتا، اگر رکھنا بھی ہے تو عبد الرحمان رکھیے. رحمان اسم خاص ہے، مخصوص ہے اللہ کی ذات سے، لیکن اس کی صفت جو ہے وہ عام ہے، یعنی اللہ رحمت والا ہے، اس کی رحمت عمومی ہے، مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مشرک کے لیے بھی ہے، منافق کے لیے بھی ہے، ملحد کے لیے بھی ہے، گنہگار کے لیے بھی ہے، پرہیزگار کے لیے بھی ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت عام ہے. اس دنیا میں بارش جب ہوتی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں ہے. ہوا جب چلتی ہے تو اس میں یہ پابندی نہیں ہے کہ فقط متقی اور پرہیزگار اس سے استفادہ کریں گے اور گنہگاروں کے لیے یہ نہیں ہے. سورج جب چمکتا ہے سب کے لیے، ہوا جب چلتی ہے سب کے لیے ہے، بارش جب ہوتی ہے سب کے لیے ہے. جتنی بھی نعمتیں دنیا میں ہیں، دنیاوی نعمتیں عام ہیں، وہ رحمان ہے، اس کی رحمتیں سب کے لیے. مگر کہاں پر؟ صفت رحمانیت مخصوص ہے دنیا سے، دنیا میں اس کی رحمتیں سب کے لیے ہیں. گنہگار ہے اس کے لیے بھی، اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو یہ نہیں کہ آج سے تمہارا پانی بند، آج سے تمہیں ہوا سے اور آکسیجن سے استفادے کی اجازت نہیں ہے. نہیں، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، آکسیجن تمہارے لیے بھی ہے، روزہ رکھو یا نہ رکھو، پانی تمہارے لیے بھی ہے، گناہ کرو یا اللہ کی اطاعت کرو، سورج کی روشنی تمہیں بھی فائدہ پہنچائے گی، زمین سے جو اناج اگے گا اسے تم بھی کھا سکتے ہو، سب کے لیے ہے. لیکن صفت رحیم خاص ہے. صفت رحیم یعنی اللہ کی رحمت قیامت میں صرف مومنوں کے لیے ہے، رحمت خدا قیامت میں صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. لہذا وہ حضرات جو رحمان اور رحیم کو بہانہ بنا کر کے گناہوں کی وادی میں غرق ہو جاتے ہیں، جو خدا تو رحمان اور رحیم ہے ہمیں بخش دے گا، اس کی صفت عام گنہگار اور بے گناہ دونوں کے لیے فقط دنیا تک ہے، آخرت میں اس کی رحمت مخصوص ہے، فقط پرہیزگاروں سے ہے، مومنوں سے ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو رحمان اللہ نے تمام صفتوں میں سے، عباد اللہ نہیں کہا، عباد الرحیم نہیں کہا، بلکہ عباد الرحمان کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ وہ بندے ہیں. پہلی صفت تو ان کی یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ان کے پاس ہے اسے اپنا نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کی ملکیت سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جس طرح سے وہ رحمان مظہر رحمت و محبت ہے، اللہ کی یہ بندے بھی مظہر محبت و رحمت ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہ کے یہ بندے محبت کا پیکر ہیں، محبت کا مظہر ہیں، محبت کا نمونہ ہیں. تمام صفتوں میں سے چن کر کے صفت کو اللہ نے اسی لیے بیان کیا ہے. اسلام دین محبت ہے، اسلام دین رحمت ہے، اگرچہ آج اس کے برعکس اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، آج اس کا تعارف اس کے برعکس کرایا جاتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے اسلام جہاں کچھ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، وہیں اسلام میں کچھ لوگوں کا نقصان بھی ہے. اسلام وہ نہیں ہے کہ اس میں ڈاکوؤں کے لیے بھی فائدہ ہو اور مظلوموں کے لیے بھی فائدہ ہو. اسلام وہ دوا نہیں ہے، اس کا نام ہے نفاق، جو سب کے کام آئے، جو سب کے کام آئے اس کا نام ہے نفاق. اسلام کچھ لوگوں کے لیے، اسلام فائدے مند ہے، سود مند ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے اسلام نقصان دہ ہے. بتا نقصان دہ ان کے لیے بھی در حقیقت ہے نہیں. لیکن جن حرکتوں کے وہ حامل ان حرکتوں کے ہوتے ہوئے یقیناً وہ نقصان دہ، یا یوں کہہ دو ان کے لیے نقصان نہیں ہے، ان کی حرکتوں کے لیے نقصان دہ ہے، ان کی حرکتوں کے لیے نقصان دہ ہے. لہذا بہت سارے افراد جن کی حرکتوں کے لیے اسلام نقصان دہ ہے، اسلام کو اپنے ناجائز یہ جو ہے مقاصد کی راہ میں چونکہ وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں، روڑا محسوس کرتے ہیں، ان کی راہ کا کانٹا ہے اسلام، لہذا ہمیشہ ان کی کوشش یہی رہی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے. اور اگر اسلام کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچے نہیں، کیونکہ اگر لوگ آشنا ہو گئے اسلامی تعلیمات سے، اگر لوگوں نے پہچان لیا اسلام کی تعلیمات کو، تو ان کے لیے ان کی حرکتوں کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہ جائے گا. شروع سے لے کر کے صدر اسلام سے لے کے آج تک پہلی کوشش تو رہی کہ لوگ سنے ہی نہیں اسلام کی آواز کو، کان میں روئی ڈال لیا کرو، تھا نا کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے وہ جادوگر ہیں، کان میں روئی ڈال لو تم پر سحر کر دیں گے، جادو کر دیں گے. کل بھی پہلے کوشش تو یہ کہ آواز پہنچے ہی نہیں، پیغام پہنچے ہی نہیں، اتنا شور کرو کہ حق کی آواز دب جائے. اتنے سارے میڈیا کیوں قائم کیے جاتے ہیں؟ تاکہ حق کی آواز پہنچے ہی نہیں، اتنا شور کرو کہ آواز دب جائے. اور اگر آواز کہیں پہنچ گئی، اتنا بدنام کر دو انہیں کہ کوئی سننے کو تیار ہی نہ ہو ان کی باتوں کو. پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا نا، الزامات تو وہاں بھی لگے. پہلے تو یہ تھا کہ کان میں جو یہ جو ہے روئی ڈال لو، آواز نہ سنو. لیکن نہیں، بعض لوگ ہیں کان میں روئی تو ڈال لیتے ہیں، لیکن جب وہاں آتے ہیں تو انہیں خیال ہوتا تھا نکال کے دیکھیں تو کیا کہہ رہے ہیں. اب انسان کی جو ہے فطرت ہے نا، جس چیز سے روکا جاتا ہے. تو اب انہوں نے 3 الزامات پیغمبر پہ لگائے، پیغمبر پر 3 الزام لگائے انہوں نے، وہی پیغمبر جس کو صادق اور امین کہتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی الزام پیغمبر پر نہیں لگا، لیکن 3 الزام بہرحال لگے جسے قرآن نے بھی عدل کیا. ایک الزام پیغمبر پر یہ لگا کہ الیاذ باللہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے. دوسرا الزام پیغمبر پر یہ لگا کہ یہ شاعر ہیں. تیسرا الزام پیغمبر پہ یہ لگا کہ یہ جادوگر ہیں. یہ 3 الزامات بہت سوچ سمجھ کے لگائے گئے تھے، یوں ہی نہیں لگا دیے گئے تھے، پوری تدبیر کے ساتھ، پورے غور و خوص کے ساتھ. مقصد کیا ہے ان کا 3 الزامات سے؟ کہ ان کا پیغام لوگوں کے کانوں تک پہنچ نہ سکے. آپ دیکھیں کہ سماج میں اگر جائزہ لیں گے سماج کا، تو 3 طبقوں میں بانٹ سکتے ہیں سماج کو. کچھ یہ جو ہے بچے ہوتے ہیں سماج میں، کچھ بچے ہوتے ہیں، ایک طبقہ ہے خواتین کا، اور ایک طبقہ یہ جو ہے بڑی عمر کے جو ہے مردوں کا. 3 طبقے میں آپ بانٹ سکتے ہیں. 3 طبقات کو پیغمبر کی تعلیمات سے دور رکھنا ہے. دیکھیں اگر کسی سماج میں کہیں کوئی پاگل آ جائے، چھوڑ دیا جائے اگر پاگل کو، پاگل خانے میں نہ رکھا جائے اسے، تو بڑے بوڑھے تو شاید اس کے ساتھ یہ جو ہے رحم دلی سے پیش آ جائیں، لیکن بچوں کا سب سے اچھا کھلونا پاگل ہوتا ہے. کہیں پاگل آ جائے تو آگے آگے پاگل ہوگا، پیچھے پیچھے بچے ہوں گے، ہاتھ میں پتھر ہوں گے. تو پاگلوں کا سب سے بہترین کھلونا، بچے بھی پاگل کی باتوں پر کان نہیں دھرتے. اور اس کے بعد بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں، سنجیدہ افراد، اس زمانے میں شاعری کا معنی تھا یعنی خیال پردہ. آج بھی کہتے ہیں کیا اچھا خیال ہے، آج بھی شاعری کو حقیقت سے دوری رکھا جاتا ہے، اس زمانے میں کچھ زیادہ ہی تھا. شاعری یعنی ان کی باتوں میں حقیقت نہیں، افسانہ ہے، خیالات ہے، خیال پردازی ہے. اس کا حقیقت، باتیں تو بڑی اچھی اچھی ہیں، لیکن ان اچھی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، زندگی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. خواب و خیال کی باتیں ہیں، خواب و خیال کی باتیں ہیں. اسی لیے یہ حالت، یہ جو صوم میں شعر پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے نا، رات میں شعر پڑھنا، البتہ مدھے اہل بیت استثناء ہے، اس لیے کہ مدح اہل بیت میں جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے. مدح اہل بیت میں یہ جو غلوب نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، حقیقت سے آ رہی صرف خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں، جو باتیں بیان ہوتی ہیں وہ حقیقی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے اسے استثناء کر دیا گیا. شاعری کا کما جتنا زیادہ جھوٹ بولا جائے اتنے اچھا شعر، شاعری کا معیار یہی ہے. تو جتنے بھی سنجیدہ افراد ہیں معاشرے کے، وہ کبھی بھی شاعروں کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں. سن لیں گے، واہ واہ کر دیں گے، لیکن اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے ان باتوں کو. جادوگر، جادوگر سے کوئی ڈرے یا نہ ڈرے خواتین معاف کریں گی. آج کے تعلیم یافتہ دور میں بھی ماشاءاللہ خواتین کافی تعلیم حاصل کر چکی ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں گے یہ جو مردوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اگر کسی پر اس کا اثر ہوتا ہے تو یہ جو ہے خواتین کا طبقہ ہے. لہذا چھو چھکڑ یہ چیزیں ان کے درمیان میں بہت مشہور ہوتی ہیں، بہت چلتی ہیں. تین طبقہ ہے، بچوں کا طبقہ، بڑے بوڑھوں کا طبقہ، خواتین کا طبقہ. تینوں طبقات کو پیغمبر سے دور کرنا ہے. کہا جب عورتیں پیغمبر کی تعلیمات کی طرف مائل ہونے لگیں گی تو انہیں جادوگر کہہ کے دور کر دیں گے. کوئی جادو سے ڈرے نہ ڈرے خواتین کا طبقہ یقیناً ان سے دور ہوتا، خاص طور پر بنانے میں. عورتوں کو جادوگر کہہ کے دور کر دیں گے، بڑے بوڑھوں کو شاعر کہہ کے دور کر دیں گے. ان کی باتوں پہ کیا کام دھرنا ہے؟ کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں، شاعری ہے، خواب و خیال کی باتیں ہیں. بچوں کے طبقات کو ان کے خلاف کر دیں گے پاگل کر کے. نہ بچے قریب آئیں گے، نہ عورتیں قریب آئیں گی، نہ بڑے بوڑھے قریب آئیں گے. انہوں نے سوچ کے تین الزامات گڑھے، تین الزام پیغمبر پہ لگایا، لیکن پیغمبر کا دفاع، پیغمبر کی حفاظت کرنے والا بھی خدا ہے. تم نے سوچ سمجھ کے تین الزامات لگائے ہیں، ہم بھی اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے تین انتظام کریں گے. جب بچے پاگل کہہ کے پتھر لے کے آگے بڑھیں گے تو علی جیسا بچہ آگے بڑھے گا. جب عورتیں جادوگر سمجھ کر کے دوری اختیار کریں گی تو خدیجہ جیسی عورت بڑھ کر کے اپنے ایمان کا اعلان کرے گی. جب بڑے بوڑھے شاعر سمجھ کے ان سے کنارہ کشی اختیار کریں گے تو ابو طالب جیسا سنجیدہ آگے بڑھ کر کے اپنے بھتیجے کی حمایت کر کے تینوں محاذ کے اوپر تینوں الزامات کو دور کر دیا جائے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بڑے سوچ سمجھ کے الزامات لگائے گا، اور آج بھی بہت سوچ سمجھ کے الزام لگائے. اسلام جو دین محبت ہے، اسلام جو دین رحمت ہے، آج اس پر کیا الزام ہے؟ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، اسلام تشدد کا دین ہے، اسلام یہ جو ہے ٹیرر کا دین ہے. سوچ سمجھ کے دیکھیں، انسان فطری طور سے تشدد سے جو ہے متنفر ہے، فطرتن ہر انسان تشدد سے بیزار ہے، متنفر ہوتا ہے ہر انسان تشدد. کسی کو تشدد اچھا نہیں لگتا. اور اگر کسی کے بارے میں آپ کہہ دیں یہ دہشت گرد ہیں، ٹیرورسٹ ہیں، فلاں ہیں، آپ تو ظاہر سے بات ہے کہ لوگ اس سے کنارہ کش رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے قریب نہیں آئیں گے. فطری طور سے انسان تشدد اور دہشت سے نفرت کرتا ہے. جب اسلام کا پیغام عام ہو رہا تھا ان لوگوں کے خلاف جو تشدد میں یہ جو ہے گلے تک غرق ہو چکے تھے، جن کا کام ہی تشدد تھا، جن کا کام ہی ظلم و ستم پھیلانا تھا، جب دیکھا کہ اسلام قوموں کو، مظلوموں کو بیدار کر رہا ہے ان کے خلاف، اور اگر انہوں نے اسلامی تعلیمات کو باور کر لیا، اسلامی تعلیمات کو قبول کر لیا، تو پھر انہیں اپنے ظلم و ستم کو جاری رکھنا ممکن نہ ہوگا. جس چیز میں وہ خود غرق تھے، جس چیز کے وہ خود لائق تھے، وہی الزام انہوں نے اسلام کے اوپر کر دیا مسلط کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، اسلام تشدد کا دین ہے، اسلام یہ جو ہے ٹیرر پھیلاتا ہے، اسلام وحشیوں کا دین ہے. ان کا مقصد تھا. افسوس یہ ہے کہ کچھ نادان یا اعلی کار مسلمان، نہیں معلوم وہ نادان ہیں یا دانا ہیں مگر اعلی کار ہیں، ان کی بعض حرکتیں بھی ایسی ہوئیں تو ان کے الزامات کو اس سے جو ہے وہ تقویت ملنے لگی، انہیں سہارا ملنے لگا. القاعدہ، طالبان، جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی، اپنی حرکتوں کو فخر کے ساتھ فلم بنا کر کے دنیا کے ساتھ، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ نادان ہیں. خیال یہی ہے کہ وہ نادان نہیں ہے بلکہ وہ اعلی کار ہیں، انہیں خود بنایا گیا ہے، ان سے خود اس طرح کے جرائم کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کے جرائم کو بہانہ بنا کر کے لوگوں کو یہ جو ہے ورغلایا جا سکے. کیا واقعی اسلام ایسے ہی ہے؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو اپنے کالج میں، جاب پر، ہر روز اس طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم لوگوں کو اتنا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، لیکن نوجوانوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. کم سے کم جب ان کے سامنے اعتراض آئے کچھ جواب تو دے سکے، بول تو سکے. عزیزوں، ہمیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ جو ہے مسلمان ہیں. ہمیں سر اٹھا کر کے فخر سے کہنے کا مقام حاصل ہے، حق ہمیں حاصل ہے کہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ اسلام کا دامن اس سے پاک ہے. آپ کا الزام ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا دین ہے. اسلام محبت کا دین نہیں ہے، اسلام رحمت کا دین نہیں ہے. اسلام ٹارچر سکھاتا ہے، تشدد سکھاتا ہے، دہشت گردی سکھاتا ہے. کیا واقعی نہیں صحیح ہے اسلام؟ دیکھیں، دنیا میں کسی بھی مکتب فکر کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس مکتب فکر کی جو اصلی کتابیں ہیں، اصلی یہ جو ہے سورسز ہیں، انہیں آپ دیکھیں کہ اس کی اصلی کتابیں، جو بنیادی کتابیں ہیں، وہ کیا کہتی ہیں. آیا وہ یہی سکھاتی ہیں؟ تشدد سکھاتی ہیں، دہشت گردی سکھاتی ہیں، ٹیرر سکھاتی ہیں. اس کے بعد اس کے جو واقعی رہنما ہیں، جنہیں سب مانتے ہیں، جنہیں سب تسلیم کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی سیرت کیا رہی ہے، ان کا پیغام کیا رہا ہے، انہوں نے تشدد اور دہشت گردی کو پھیلایا ہے یا اس کی روک تھام کی ہے. اسلام کی سب سے اہم کتاب جس پر سب کا اتفاق ہے، جو ہر طرح کی تحریف سے محفوظ، جس میں نہ کوئی کمی ہو سکی ہے نہ کوئی اضافہ ہو سکا ہے، وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید وہ کتاب کہ اسلام کا کوئی بھی فرقہ ہو، کسی چیز پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر قرآن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اسے مانتے ہیں. اللہ کا پیغام ہے، جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی کا ویسا، یعنی واحد الہی کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں سب متفق، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی اضافہ ہے، جیسا پروردگار نے بھیجا تھا اصلی پیغام. اٹھا کر کے دیکھیں قرآن کیا سکھاتا ہے ہمیں. اور آپ کو معلوم ہے قرآن کے کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے. پورے قرآن کے سورے 114 ہیں. مزاج سمجھنا ہے اسلام کا. اسلام کا جو ہے مزاج رحمت کا مزاج ہے، محبت کا مزاج ہے، یا یہ جو ہے نفرت کا مزاج ہے، تشدد کا مزاج ہے، کس چیز کا مزاج ہے؟ 114 سورے. ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی ہزاروں صفتوں میں پھر وہی رحمان و رحیم کا انتخاب کیا گیا. خالق کہہ دیتا، یہ جو ہے رازق کہہ دیتا، قادر کہہ دیتا، چن کر کے رحمان اور رحیم دو صفتوں کا، کہ رحمان وہ صفت محبت سب کے لیے، کافروں کے لیے بھی محبت ہے، مومنوں کے لیے بھی محبت ہے. یعنی اسلام کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، اسلام کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، پہلا لفظ جو ایک یہ جو ہے مسلمان کو سکھاتا ہے قرآن، وہ پیغام رحمت ہے، پیغام محبت ہے. 114 سوروں میں سے 113 سوروں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف ایک سورہ ہے، سورہ توبہ، برات، جہاں بہرحال بات یہ جو ہے جنگ کی ہوئی ہے، جنگ کی گفتگو ہے، وہاں کے اوپر اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہے، ورنہ سر اس کے بعد اس ایک کمی کو بھی سورہ یہ جو ہے نمل میں پورا کر لیا. وہاں دو مرتبہ ہے نا. تو 114 سوروں میں سے 113 سوروں کا آغاز کس چیز سے ہے؟ رحمان و رحیم سے ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا آغاز جو ہے رحمان و رحیم سے کیا گیا ہو، جس کی ابتدا مسلمانوں کو ہر سورے کے آغاز سے پہلے، ہر آیت سے پڑھنے سے پہلے یاد یہ دلا دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم اس اللہ کے ماننے والے ہو جو رحمان و رحیم ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اسلام کا ایک نعرہ ہے، ایک سلوگن ہے، اچھائی کا جواب اچھائی سے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان.
अगर किसी ने तुम्हारे साथ कोई भलाई की है, तुम्हारे साथ किसी ने कोई नेकी की है, कोई अच्छा बर्ताव किया है, मुसलमानों अगर तुम खुदा और रसूल के मानने वाले हो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम अच्छाई का जवाब बुराई से दो। आया ये दीन जो है वो तशद्दुद सिखाता है, ये दीन जो है वो टेरर सिखाता है, इस दीन के अंदर ये जो है बर्बरियत है। सिर्फ यही नहीं कि अच्छाई का जवाब अच्छाई से दो, बुराई भी अगर तुम्हारे साथ कोई करता है तो उसका भी जवाब तुम अच्छाई से दो। कुरान की आयत है, इदफा बिल्लती हिया अहसन अस्सैया। ये मुसलमानों देखो, अगर तुम्हारे साथ कोई ये जो है बुरा बर्ताव करता है, लग्जिश किसी से हो गई है, बता लग्जिशें दो तरह की हैं, एक लग्जिशें जो है मनसूबा बंद होती हैं साजिशों के तहत, उनका चैप्टर अलग है, उनकी गुफ्तगू अलग, बाद में सुधार करूंगा। आम हालात में गलती हो ही जाती है, अगर किसी से गलती कोई हो गई है, कोई जो बुरा अमल उससे सरजद आ गया हो गया है, तो तुम फौरन ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आगे ना बढ़ो, उसका मकाम अलग है। इदफा बिल्लती हिया अहसन अस्सैया। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कोई जो है बुरा बर्ताव किया है, तो तुम बुरे बर्ताव का जवाब भी अच्छाई से दो। अभी दूसरी आयत में, हत्ता अगर ये जो है बुरा बर्ताव मोमिन ने नहीं किया है, तो इसमें तो वो है कि अगर किसी ने मोमिन ने आपके साथ ये जो कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया, बुरा बर्ताव आमतौर से हो जाता है, कुछ ना कुछ किसी ने कोई आपकी तौहीन कर दी, आजसारत कर दी, गुस्ताखी हो गई, कोई गलत बात कह दी आपके बारे में, हो ही जाता है। तो इरशाद इत्फा बिल्लती हिया अहसन अस्सैया, उसके बाद कि ये कैद सिर्फ अहले ईमान के लिए नहीं है। एक मुसलमान अगर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है, तुम्हें गाली उसने दे दिया, तुम्हारी तौहीन कर दिया, तो उससे अच्छाई से पेश आना, मगर काफिर करे नहीं, वहां के लिए भी है। कुल या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पैगंबर साहिबान ईमान से कह दिए कि यग़फ़िरू लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्याम अल्लाह। मेरे हबीब मोमिनों से कह दीजिएगा, अगर उन लोगों से कोई खता सरजद हो जाए जो कयामत पर ईमान नहीं रखते हैं, अगर उन लोगों से भी कोई गलती सरजद हो गई है, कोई खता सरजद हो गई है, तो पैगंबर मोमिनों से कह दिए उन्हें माफ कर दें। लियज़िया क़ौमन बिमा कानू यक्सबून, अब उनकी बुराई की सजा देना यह अल्लाह का काम है, कयामत का दिन जब आएगा तो अल्लाह उन्हें उनके बुरे अमाल की सजा देगा। लेकिन मुसलमानों मोमिनों देखो, तुम्हारा फरीजा ये नहीं है, अगर तुम्हारे साथ किसी ने कोई जो है बुरा बर्ताव किया है, तो तुम उसे इसे दुनिया में सजा देने लगो, बल्कि तुम उन्हें माफ कर दो। इस दिन के बारे में क्या कहेंगे? ये दिन जो है वो तशद्दुद का दिन है, दहशतगर्दी का दिन है, टेरर का दिन है, जंग और खूनरेजी का दिन है। इस्लाम का बुनियादी उसूल है सुलह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश्शैतान इन्नहू लकुम अदूवुन मुबीन। ए साहिबान ईमान, सब के सब सुलह आश्ती में दाखिल हो जाओ। एक इस्लामी समाज को, इस्लामी माशरे को सुलह आश्ती का नमूना होना चाहिए। वला तत्तबिऊ खुतुवातिश्शैतान, शैतान के नक्शे कदम के ऊपर चलने की कोशिश न करना। शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, यानी खुदा दूसरे लफ्जों में यह समझा रहा है, सुलह आश्ती कुरान की तालीम, जंग खूनरेजी शैतान का पैगाम, जंग खूनरेजी तशद्दुद इस्तेबदाद ज़ुल्म सितम, ये शैतान की पैरवी है। मुसलमानों तुम अगर साहिबान ईमान हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा। सैकड़ों आयते हैं, चंद नमूने में आपकी खिदमत में पेश किया कि हमारे नौजवान बता सकते हैं कि हमारा कुरान जो अल्लाह की किताब है, जो हमारे दीन की असास है, बुनियाद है, हमारे यहां अगर किसी काम का आगाज होता है, उसका आगाज है मोहब्बत के साथ, रहमत के साथ। अगर किसी ने कोई अच्छा बर्ताव हमारे साथ किया है, हमारे इस्लाम की तालीम की एक अच्छाई का जवाब अच्छाई से दो, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो, मोहब्बत का जवाब ये जो है नफरत से मत देना, और ये आम है, इसमें इस्लाम और गैर इस्लाम की कैद नहीं है। کوئی شخص بھی اگر آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے آپ کو اس کی محبت کا جواب محبت سے دینا ہے، مومن ہو یا کافر. اگر کوئی مومن کوئی خطا اس سے ہو جاتی ہے تو اس کا بھی جواب آپ کو اچھائی سے دینا ہے. اس نے یہ کہا تو ہم یہ کہیں گے، اس نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے. نہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، مومن بھی نہیں ہے، کافر ہے جو لوگ، اگر ان سے بھی کوئی خطا ہو جاتی ان کی خطاؤں کو معاف کر دو. وہاں تو ہے مومنوں کے ساتھ کیا ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دو، کافروں کے لیے کیا ان کی خطاؤں کو معاف کر دو، نظر انداز کر دو، انہیں فوراً سزا دینے کی کوشش نہ کرو. ان کی سزا کا ذمہ دار پروردگار ہے. یہ آیتیں تھیں. اس کے بعد اگر آپ آ کے حدیث میں دیکھیں گے، وہ حدیثیں جو یقینی حدیثیں ہیں، مسلم و ثبوت حدیثیں ہیں، وہاں پہ آپ آ کر کے دیکھیں گے تو وہاں کے اوپر محبت کا دریا بہ رہا ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام عجب تفسیر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں الدین هو الحب والحب هو الدین. فرماتے ہیں دین یعنی محبت، محبت یعنی دین، یعنی دین سے محبت کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. اور اگر حقیقی محبت ہے، واقعی محبت ہے، تو وہی دین بھی ہے. اب تو بات محبتیں ہوتی ہیں نا، جو ظاہری محبت ہوتی ہیں، دکھاوے کی محبت ہوتی ہیں. محبت کے بھیس میں نفرت کی جاتی ہے، اس کی بات نہیں ہے. اگر محبت واقعی محبت ہے، اگر محبت انسانی بنیادوں پر محبت ہے، یقیناً وہی دین ہے. الدین هو الحب والحب هو الدین. دیکھیے، انسان سے اگر کوئی بات یہ جو ہے منوانا ہے، کسی کام پر کسی کو آمادہ کرنا ہے، محرک عمل کبھی عقل ہوتی ہے، محرک عمل کبھی عقل ہوتی ہے. آپ نے حساب لگایا، دو دو چار کا حساب کیا کہ میں اگر صبح جلدی اٹھ کر کے آفس جاؤں گا مجھے اتنے پیسے ملیں گے. آپ کو آفس کون سی چیز لے گئی، کون سی چیز آپ کو آفس لے گئی؟ صبح بستر سے کس نے آپ کو اٹھایا؟ وہ آپ کی عقل کاسب نے اٹھایا. عقل کاسب جو ہے اس نے اٹھایا نا آپ کو. دو دو چار کا حساب کیا، اگر نہ جائیں گے تو یہ ہوگا، جائیں گے تو یہ ہوگا، فلاں جگہ جاب کریں گے اتنے پیسے ملیں گے، فلاں جگہ جاب کریں گے اتنے پیسے ملیں گے، یہاں پیسے کم ہیں، یہاں پیسے زیادہ ہیں، زیادہ والی میں جائیں گے. کس نے آپ کو بھیجا وہاں پر؟ محرک عمل کبھی عقل ہوا کرتی ہے، اور محرک عمل کبھی محبت ہوا کرتی ہے. کبھی محرک عمل عقل ہے، کبھی محرک عمل کیا ہے؟ محبت ہے. اولاد کو آپ پالتے ہیں، یہاں پہ کیا محرک ہے؟ ایک تو ہو سکتا تھا ٹھیک ہے بچے پیدا کریں گے، بچوں کو پالیں گے، بڑھائیں گے، جوان ہوں گے تو ہمارے جو ہے بڑھاپے کی لاٹھی بنیں گے، شاید کہیں رہا ہوگا تصور یہ. لیکن آج تو کم سے کم یہ تصور اب تو نہیں رہ گیا، یہ جو ہے بڑھاپے کے. مگر کیا آج لوگوں نے بچہ پیدا کرنا، بچہ پالنا چھوڑ دیا؟ آج ماں بچے کی جو ہے پرورش نہیں کرتی؟ آج جب رات میں بچہ روتا ہے تو ماں نہیں اٹھتی؟ کل بھی اٹھتی تھی، آج بھی اٹھتی، انجام دیکھنے کے بعد بھی، انجام دیکھنے کے بعد بھی اٹھتی ہے. باپ کل بھی محنت کرتا تھا، مشقت کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہے، بچے کا غلام بنا رہتا ہے نا، بچے کا غلام بنا رہتا ہے. یہ کون سی چیز ہے جو محرک ہے؟ آیا عقل ہے؟ اگر عقل سے پوچھیں گے کہیں حرکت مت کرنا، انجام دیکھ چکے ہیں بہتوں کا، عقل کبھی نہیں. کہ محرک یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں محرک عقل نہیں ہے بلکہ محبت ہے. تو کہیں پر محرک عقل ہوتی ہے، کہیں پر محرک محبت ہوتی ہے. اسلام وہ دین ہے جہاں پر محرک عقل بھی ہے اور محرک محبت بھی ہے. عقل بھی محرک ہے، محبت بھی محرک ہے. جس چیز کی طرف محبت لے جاتی ہے عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور جس چیز کی طرف عقل لے جاتی ہے محبت بھی اس کی تائید کرتی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزو، پیغمبر نے خامخواہ اجرت رسالت محبت نہیں مانگی تھی. اجرت رسالت اگر پیغمبر نے محبت مانگا، اس لیے مانگا ہے کہ محبت محرک عمل ہے. اگر اہل بیت سے محبت ہوگی تو محبت کا تقاضا یہ ہے، محبوب جیسا ہے ہم بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کریں. محبت یہی تو ہوتا ہے نا. آج کل ہمارے بچوں کو، بچے یہ جو ہے فین بن جاتی ہیں کسی کے، فلاں کے فین ہیں، فلاں کھلاڑی کے فین ہیں. تو جس کھلاڑی کے فین ہوتے ہیں، بالوں کا اسٹائل
वैसे ही हो जाता है ना, खाने का अंदाज, बात करने का स्टाइल, कपड़े पहनने का, सारे का सारा बिल्कुल वही के। जब फैन बनती है दो चीज आ जाती है, एक तो उनकी उनकी जो है मारिफत बढ़ जाती है, एक उनकी जो है मारिफत बढ़ जाती है। हमारे यहां के बच्चों को ये जो है क्रिकेट से बड़ा लगाव है, बड़ा इश्क है, तो हर एक का कोई ना कोई खिलाड़ी होता है महबूब मकबूल। कितनी उन्होंने सेंचुरियां बनाई हैं उनके बाप को नहीं मालूम, इन्हें पता है। कितने छक्के मारे हैं, कितने चौके मारे हैं, कितने विकेट लिए, सब ये जानते हैं। उनके बाप को नहीं मालूम, उनकी मां को नहीं मालूम, इन्हें सब मालूम है, क्योंकि ये तो फैन है ना उनके, वो तो मां बाप हैं, ये फैन है। एक तो बढ़ जाती है मारिफत, जो भी आपका महबूब है, महबूब की मारिफत बढ़ेगी, और दूसरी चीज है इताअत। उन्हीं का रंग ढंग, उन्हीं का अंदाज, बात का स्टाइल वही आ जाता है। वो ये खाते हैं तो हम भी ये खाएंगे, वो ये पीते हैं तो हम भी, बिल्कुल पूरे उनके रंग में रंगने की कोशिश होती है। यह है मोहब्बत, बहुत कवी मोहब्बत का, ये जो अकल मुहर्रिक है इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन मोहब्बत बहुत ताकतवर मुहर्रिक है। तो अगर पैगंबर ने कहा था रिसालत की उजरत अगर देना चाहते हो तो अहले बैत की मोहब्बत अख्तियार करो, क्योंकि जब अहले बैत की मोहब्बत होगी तो उनकी मारिफत भी आएगी और उनकी इताअत भी आएगी। जब उनके रंग में रंगना ढाक, जब उनके रंग में तुम ढलना चाहोगे, रंगना चाहोगे, तो वही हो जाएगा जिससे कुरान कहता है सिबगतुल्लाह, इलाही रंग में तुम रंग जाओगे। और जब उनके रंग में रंग जाओगे फिर मोहब्बत भी तुम्हारे यहां होगी, उतूफत भी तुम्हारे यहां होगी, इलाही रहमत का मजहर और पैकर भी तुम बन जाओगे। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए इमाम फरमाते अद्दीन हुवल हुब, अद्दीन हुवल हुब वल हुब हुवद्दीन। जो दीन है वही मोहब्बत है, जो मोहब्बत है वही दीन। किसी और दीन को तो आप दहशतगर्दी का दीन कह सकते हैं, कम से कम इस्लाम के बारे में कहने की जरूरत ना कीजिएगा। इस्लाम पैकरे मोहब्बत दीन है, मुजस्समे मोहब्बत अगर कहीं है तो इस्लाम है। आप पैगंबर इस्लाम के इर्द गिर्द बहुत सारे असहाब जमा हो गए थे, एक से एक जानसार, एक से एक चाहने वाले, एक से एक आशिक। किस चीज ने मुख्तलिफ जगहों से पैगंबर के इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा कर दिया था? पैगंबर की तलवार ने? कुरान क्या कहता है, फबिमा रहमति मिनल्लाह लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज्जन गलीज़ल क़ल्ब लग़फ़ज़ु मिन हौलिक। अगर पैगंबर के इर्द गिर्द असहाब इकट्ठा हो गए थे, अगर पैगंबर का पैगाम लोगों के दिलों पे असर कर रहा था, कुरान कहता है उसकी एक ही वजह थी, वो वजह ये थी पैगंबर आप नरम मिजाज थे, आपके यहां तशद्दुद नहीं था, आप पैकरे रहमत थे, आप पैकरे मोहब्बत थे। वलो कुंता फज्जन गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप ये जो है वो तुरशुरू होते, दुरुस्ती आपके जो है मिजाज में होती, खुशूनत अगर आपके मिजाज में होती, तशद्दुद अगर आपकी सीरत में होता, लन फज्जु मिन हौलिक, इनमें से कोई नहीं बचता। जो चीज उन्हें घेर के लाई थी पैगंबर के पास वो क्या थी? पैगंबर का अखलाक, पैगंबर की मोहब्बत, पैगंबर की रहमत, ये थी जिसने असहाब को इकट्ठा कर दिया था। असहाबे पैगंबर पैगंबर से डरते नहीं थे, मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे, खौफजदा नहीं रहते थे, इश्क के पैगंबर उनके रगो रिशे में समाया हुआ था। तो एक नमूना मोहब्बत का पैगंबर के एक सहाबी का, कितनी मोहब्बत थी पैगंबर से असहाब को, एक नमूना। जंगे तबूक के लिए पैगंबर आमादा हो रहे हैं, जंगे तबूक शाम के बॉर्डर पे हुई है ना, मदीने से कई सौ मील दूर, पहली जंग है जो इतनी जो है वो तवील फासले पर पैगंबर ने लड़ी है। जंगे तबूक के लिए लश्कर तैयार हो रहा है, कारशिकनियां भी हो रही हैं, बहानेबाजियां भी हो रही हैं, बाहर से बातें, हर एक तो एक जैसे नहीं होते हैं, ये जो है मुनाफिकीन भी हैं, बहरहाल होते हवाते लश्कर तैयार हो गया, बहुत बड़ा लश्कर तैयार हुआ। लश्कर बड़ा है तादाद के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से नहीं, ना जो है मुनासिब असलहा है इनके पास, ना मुनासिब हथियार है इनके पास, हत्ता खाने पीने का इंतजाम भी नहीं है।
یہاں تک ملتا ہے جنگ تبوک کے موقع پر ہے کہ ایک ایک کھجور ہوتی تھی جو مختلف دہن میں گھوما کرتی تھی. اتنی غربت کا عالم تھا اتنی, مگر اس پر حکم خدا ہے تو نکل کھڑے ہوئے. یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کھانے کا تو اسٹاک ہے نہیں, پانی تو ہے نہیں. بہت سارے لوگ نہیں آئے, رہ گئے مختلف بہانوں سے, لیکن جو آئے عظیم لشکر چلا. چلتے 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 ایک راستے میں تین افراد پیچھے رہ گئے. کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ وہ تین صحابی ساتھ چھوڑ گئے. پیغمبر نے کہا کہ اگر ان کے اندر کوئی خیر ہے کوئی بھلائی ہے تو اللہ انہیں ہم تک پہنچا دے گا, اور اگر ان میں خیر نہیں ہے تو اچھا ہوا نہیں آئے. کیونکہ اسلام بھیڑ بڑھانا نہیں چاہتا. اسلام میں معیار تعداد نہیں ہے, کیفیت ہے. اگر خیر ہے ان کے اندر تو خدا انہیں ہم تک پہنچا دے گا, اور اگر خیر نہیں ہے تو اچھا ہوا کہ نہیں آئے. پھر خبر ملی یا رسول اللہ آپ کا صحابی ابو ذر بھی چلا گیا. ابو ذر بھی گئے. پیغمبر نے پھر وہی جملہ کہا کہ اگر ابو ذر میں کوئی خیر ہے تو خدا انہیں ہم تک پہنچا دے گا, اور اگر ابو ذر میں خیر نہیں ہے تو اچھا ہوا کہ نہیں آئے. کیونکہ پیغمبر کو یہ جو ہے نام سے محبت نہیں ہے کسی سے, کیریکٹر سے, صفات سے ہے. ان کا نام فلاں ہے لہذا وہ ہمارے ہیں, یا ہمارے پرانے دوست ہیں, پرانے رشتہ دار. کوئی رشتہ کوئی رابطہ وہاں کام نہیں. وہاں پر حکومت ہے تو یہ ضابطوں کی حکومت ہے, رابطوں کی حکومت نہیں ہے. پیغمبر نے کہا اگر ابو ذر میں خیر ہے تو وہ ہم تک آ جائیں گے, اور نہیں ہے تو اچھا ہوا چلے گئے. میں کہا ابو ذر کیوں رہ گئے تھے؟ جس اونٹ پہ سوار تھے ابو ذر, بڑا کمزور دبلا پتلا سا اونٹ, اتنے پیسے ابو ذر کے پاس نہیں تھے کہ چاقو توانا تندرست اونٹ لے کر کے آتے. اونٹ چلتے چلتے رک گیا. لاکھ کوشش کی, لاکھ کوشش کی کہ اونٹ چلے, مگر اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا. قافلہ آگے نکل گیا کافی, ابو ذر پیچھے. جب مایوس ہو گئے کہ اب یہ اونٹ چل نہیں سکتا ہے, تو اپنا سارا سامان جو اونٹ پر رکھے تھے اپنے اوپر لادا, پیدل صحرا میں جلتی ہوئی ریت میں. ابو ذر کا پیر جل رہا ہے, سامان بھی ڈھو رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں پیچھے 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 کہ قافلے تک پہنچ جائیں. شدت آتش, پیاس کی شدت ہے, زبان سوکھ کے کاٹا ہو چکی ہے ابو ذر کی, مگر رک نہیں رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. ایک جگہ چلتے 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 پتھر کی اوٹ میں بارش کا کچھ پانی جو ہے وہ جمع ہوا نظر آیا ابو ذر کو. ایک گڑھے میں پانی جمع تھا. ابو ذر رکے, چلو میں اٹھایا, تھوڑا سا منہ سے لگایا, دیکھا بہت شیریں پانی ہے, ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے. صحرا میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی. ابو ذر خود پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں. سوچا پیئے, مگر فوراً یاد آیا میرے حبیب نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا ہے. چونکہ معلوم تھا ابو ذر کو کہ لشکر اسلام میں پانی کا اسٹاک نہیں ہے, سب کی مشکیں سوکھی ہیں, میرے رسول نے پانی نہیں پیا, میں کیسے پانی پی لوں. ابو ذر نے مشک بھری, مشک بھر کے اپنے کاندھے پر رکھا, پانی نہیں پیا ابو ذر نے. ابو ذر نے پانی نہیں پیا. حالانکہ اگر ابو ذر پانی پی لیتے, کسی بھی شریعت میں کسی بھی قانون میں لائق مذمت نہ تھے ابو ذر, لیکن محبت ابو ذر اجازت نہیں دے رہی ہے. محبوب پیاسا ہے اور ہم پانی پی لیں. اب اسی پیاس کے عالم میں ابو ذر زخمی پیر کے ساتھ چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں. کوشش ہے کہ قافلے تک پہنچ جائیں. کافی حد تک قافلے کے قریب آگے تھا, قافلے میں کسی نے دیکھا کہ دور سے کوئی سایہ چلا آ رہا ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ ایک سایہ نظر آ رہا ہے. پیغمبر نے کہا ابو ذر ہے. تین اور رہ گئے تھے پیچھے, کوئی ان میں سے ہو سکتا. پیغمبر نے کہا ابو ذر ہیں. قریب آئے, دیکھا کہ واقعی ابو ذر ہیں. پیغمبر کے قریب پہنچتے 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 ابو ذر زمین پر گر پڑے. ابو ذر کے قدموں میں طاقت نہیں رہ گئی تھی, پیاس سے ہلاک ہو رہے تھے ابو ذر. پیغمبر نے دیکھا کہ ابو ذر کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں. آواز دی اپنے اصحاب کو, تھوڑا پانی لاؤ ابو ذر کے لیے. ابو ذر کی نحیف سی آواز آئی, یا رسول اللہ میرے ساتھ پانی موجود ہے. ابو ذر تمہارے ساتھ پانی موجود تھا, تم نے پانی نہ پیا. کہا یا رسول اللہ مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا حبیب پیاسا رہ جائے اور میں پانی پی لوں, میں پانی پی لوں. پیغمبر کے اصحاب اس طرح سے محبت کرتے تھے. پیغمبر کا رابطہ ایک حاکم اور محکوم کا رابطہ نہیں تھا, ایک عاشق و معشوق کا رابطہ تھا.
محب اور حبیب کا رابطہ تھا، اتنی محبت کیا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے محبت کا جواب تو یہ جو ہے محبت ہی سے ملتا. پیغمبر اتنی محبت کیا کرتے تھے اپنے اصحاب سے، اپنے چاہنے والوں سے. تو اسلام دین محبت ہے. اور حتی عرض کیا میں نے یہ جو ہے دشمنوں کے ساتھ محبت. آپ نے بہت جنگیں سنی ہوں گی، کس جنگ میں یہ سنا ہے فاتح فوج کا سربراہ مفتوح فوج کے مقتولین کے سرحانے بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا ہو؟ اپنوں پہ روتے تو سنا ہوگا نا آپ نے، دشمن کی فوج کے سرحانے روتے ہوئے کسی کمانڈر کو دیکھا ہے آپ نے؟ یہ نمونہ اگر پیش کرتا ہے اسلام پیش کرتا ہے. جنگ جمل ہے، مولا کائنات کے پہلے پوری کوشش ہے کہ جنگ جمل نہ ہونے پائے. مولا اپنے ایک صحابی کو بھیجتے کہ جاؤ جا کر کے ان سے بات کرو، گفتگو کرو. قرآن لے کر کے گئے، قرآن کی آیتوں کو پیش کرنے. مولا نے کہا تھا کہ جاؤ گے زندہ واپس آنے کا امکان کم ہے، یہ افراد وحشی ہے، مولا جان رہے کون ہے. پھر بھی اتمام حجت کے لیے خود تقریریں کر چکے تھے، صحابی کو بھیجا، گیا، اس کو تیروں سے چھلنی کر دیا ان لوگوں نے. اس کے بعد جنگ ہوئی ہے، شکست انہیں ہوئی، مارے گئے. ایسے موقع پر فاتح فوج کے یہاں شادیانے بچتے ہیں، خوشی منائی جاتی ہے. لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ مولا کائنات مقتولی نے جمل کے سرحانے آیا زارو قطار رو رہے ہیں کہ خدایا ہم نے بڑی کوشش کی کہ جہنم میں نہ جانے پائیں. اسلام وہ دین ہے جو حتیٰ دشمنوں کو بھی جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. پوری کوشش یہ ہے کہ دشمن صحیح، قاتل صحیح، لیکن اگر کوئی راستہ نکل آئے جس کی وجہ سے یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اس راستے کو بھی آزمانے سے اسلام چوکتا نہیں ہے. محبت کا نمونہ دیکھنا ہے، کربلا کے میدان میں دیکھیے نمونہ محبت. اسلام کو سمجھیں کہ اسلام تشدد کا دین ہے، دہشت گردی کا دین ہے، یا رحمت اور محبت کا دین ہے؟ عزیزو، امام حسین کے سارے اصحاب شہید ہو چکے، اقربا میں بھی سب شہید ہو چکے ہیں، قاسم کی لاش پامال ہو چکی ہے، علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگ چکا ہے، علی اصغر کی ننھی سی لاش کو حسین دفن کر چکے ہیں. اب امام حسین آتے ہیں جنگ کرنے کے لیے میدان میں، ایک شقی مقابلے میں آتا ہے، امام پر حملہ کرتا ہے، امام نے اس کے وار کو ڈھال پہ روک لیا. ڈھال پہ روکنے کے بعد جوابی کاروائی امام نے کی ہے، اسے تلوار جو ماری تو اس کی ٹانگیں کٹ گئیں، گھوڑے سے گر گیا. اب یہاں کے اوپر دنیا کا کوئی بھی سپاہی اس کا آخری اقدام کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا نا، پیر کٹ چکا ہے، سر بھی کاٹ دیا جائے. لیکن اس پیکر محبت اور رحمت کو دیکھیں، امام حسین گھوڑے سے اترے، اترنے کے بعد اس زخمی دشمن کو سہارا دے کر کے اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہتے بھائی میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ کہتا ہے مولا بس اتنا کر دیجئے کہ ہمارے قبیلے والوں کو آواز دیجئے کہ وہ ہمیں آ کر کے لے جائیں. امام حسین نے قبیلے والوں کو آواز دی اور آ کر کے، کون ہے یہ؟ یہ وہ ہیں جس نے حسین کے کڑیے جوان پر رحم نہیں کیا، یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے حسین کے ننھے بچے کو برکتے ہوئے دیکھا، سوکھے ہوٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے دیکھا، حسین کا یہ لفظ بھی سنا، دیکھو میرے بچے کو کیسے تلذہ کر رہا ہے. تلذہ کسے کہتے ہیں؟ تلذہ کا معنی سنیں گے، عربی زبان میں تلذہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکال کے زمین پہ ڈال دیا جاتا ہے نا، تو مچھلی بن پانی کی تڑپتی ہے، اس تڑپنے کا نام تلذہ ہے. حسین آ کے کہہ رہے دیکھو دیکھو میرا بچہ کس طرح سے تلذہ کر رہا ہے. لیکن علی اصغر کو پانی پلانے کے بجائے تیر سے شعبہ سے جواب دیا جاتا ہے، گلا چھیدا علی اصغر کا، ننھے گلے سے خون جاری ہے. امام حسین چلو میں علی اصغر کے خون کو لے لیتے ہیں. ایک دفعہ آسمان کی طرف حسین خون کو پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان سے آواز آتی حسین اس قطرہ خون ناحق کا ایک قطرہ بھی اگر مجھ تک آ گیا تو قیامت تک پانی نہ برسے گا. چاہتے ہیں زمین پر پھینک دے, زمین سے آواز آتی ہے حسین اس قطرے اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی اگر زمین پہ گر گیا تو قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا. اللہ حسین پہ کرے محبت ہے, حسین کو پوری دنیا سے محبت ہے. اب حسین کیا کریں, بس شاعر نے کیا حالات کو کس طرح سے نقل کیا ہے, انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ کہتے ہوئے امام حسین نے خون کو چہرے پہ مل لیا, یہ قیامت میں نانا کے پاس اسی شکل میں حاضر ہوں گا. عزیزو اب حسین اصغر کا جنازہ لیے ہوئے خیمے کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ اب تک سب کا جنازہ تو حسین لائے تھے نا, اور محمد کا جنازہ لا کر کے زینب کے سامنے رکھا تھا, قاسم کا لاشا لا کے بیوہ بھاوج کے سامنے رکھ دیا تھا حسین نے, ارے علی اکبر کا جنازہ اٹھ نہ سکا تھا تو بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دے کے پکارا تھا نا, بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ, بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے. عزیزو وہی حسین اس ننھے سے جنازے کو لے کر کے خیمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں, مگر عجب عالم ہے, علی اکبر کے جنازے کو لے جاتے وقت حسین کیا کوئی اضطراب نہیں پایا جاتا, کوئی بے چینی نہیں ہے. ارے قاسم کے لاشے کو لے گئے مگر کوئی اضطراب نہیں ہے, اور محمد کا جنازہ لے جاتے وقت کوئی اضطراب نہیں. ہائے یہ ننھا سا جنازہ حسین کے ہاتھوں پہ کتنا بھاری ہو گیا تھا کہ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں, زبان پہ ایک ہی جملہ انا للہ وانا الیہ راجعون, رضن بقضائه وتسلیما لامرہ. آخر وجہ کیا ہے, حسین کو اتنا اضطراب کیوں, اتنا تردد کیوں؟ عزیزو شاید وجہ یہ ہو, جو شہید بھی مقتل میں آیا تھا بیویوں کو اس کے جنازے ہی کا انتظار تھا, جب قاسم آئے تھے ام فروہ کو قاسم کے زندہ آنے کی امید نہ تھی, زینب کو انو محمد کے زندہ پلٹنے کی امید نہ تھی, علی اکبر کے زندہ آنے کی بیویوں کو امید نہ تھی, سب کو انتظار جنازے ہی کا تھا. لیکن عزیزو یہ بڑا انوکھا شہید ہے, جب ماں نے اسے حسین کے ہاتھوں میں دیا تھا کاہے کے لیے دیا تھا, حسین نے یہی تو کہا تھا نا, رباب لائے میرے لال کو میں اسے پانی پلا لاؤں, ماں کو جنازے کا انتظار نہیں ہے. ارے ماں تو اس امید میں بیٹھی ہے میرا بچہ پانی پی کر کے ابھی آ رہا ہوگا. یہی وجہ ہے جب حسین خیمے میں پہنچے ہیں, ایک طرف سے رباب آگے بڑھی, ایک طرف سے سکینہ آگے بڑھی, ارے میرا بھیا پانی پی کر کے آ گیا. جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا رباب کی نگاہوں نے کیا دیکھا, گلا چھیدا ہوا ہے, من کا ڈھلا ہوا ہے, بدما کی زبان پہ ایک ہی لفظ نکلا, بنیا امسلو کا تمہار, اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اسلام کے پیغام محبت و رحمت کو سیکھ کر کے دنیا میں اسے پھیلا سکیں. پالنے والے تو ہمیں وہ توانائی اور وہ طاقت عنایت فرما کہ ہم اسلام دشمنوں کا منہ توڑ جواب دے سکیں. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما. پالنے والے ہمیں اہل بیت